أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل على محمد وآل محمد. پروردگار عالم کی توفیق سے اور اس دعا کے ساتھ کہ جو سلسلہ آج شروع ہو رہا ہے یہ اپنے اختتام تک پہنچے بخیر و خوبی، ارادہ یہ ہے کہ قرآن کے 114 جو سورے ہیں ان کا ایک تعارف اور ان کے اندر جو فضائل اور مناقب اس سورے کے پائے جاتے ہیں، اس سورے سے متعلق کچھ خاص قسم کے عملیات، اپنی حاجات کے سلسلے میں، اپنی تکالیف و پریشانیوں کے سلسلے میں جو کہ آئمہ معصومین علیہ السلام نے بتائے ہیں، جو عرفاء اور علماء جو دعاؤں اور اذکار کے ماہرین ہیں انہوں نے کچھ بتائے ہیں، تو وہ ان سوروں سے متعلق ہم جو ہے وہ ذکر کریں گے اور اس سورے سے متعلق کچھ خاص باتیں بھی. تو اگر سے یہ تفسیر کے موضوع کے حوالے سے نہیں ہوگا، اس کے لیے الگ علماء جو ہیں الگ طریقے سے اس کے موضوع پر تفسیری لحاظ سے گفتگو کرتے ہیں، لیکن ہم اس کے اس سورے کے تعارف کے سلسلے میں اور ان کے فضائل کے سلسلے میں اور عام عمومی زندگی میں اس سورے کو برکات ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں، اس کے فوائد کیسے حاصل کر سکتے ہیں، اس سلسلے میں یہ گفتگو آئندہ آگے بڑھے گی. اس میں جو سب سے پہلا سورہ ہے وہ سورہ الحمد ہے. یہ قرآن مجید کا سب سے پہلا سورہ ہے اور اس کے 20 سے زیادہ نام ہیں. نام بہت سارے لوگ واقف بھی ہیں اس سے، مثلا ایک نام اس کا سورہ فاتحہ ہے، اس وجہ سے کہ یہ سب سے پہلا سورہ ہے کہ جس کے ذریعے قرآن کو کھولا جاتا ہے، جس سے قرآن کھل جاتا ہے، افتتاح کرنے والا سورہ ہے، تو اس وجہ سے اس کا نام سورہ فاتحہ پڑا. اسی طریقے سے اس کا ایک نام ام القرآن بھی ہے، یعنی ام جو ہے کسی چیز کی اصلیت اور کل کو کہتے ہیں، گویا پورے کا پورا قرآن کے اندر جتنے بھی چیزیں موجود ہیں ان سب کا خلاصہ سورہ الحمد کے اندر پایا جاتا ہے، یعنی اس کی اصلیت، قرآن کی اصلیت اور کل جو ہے وہ پورے کے پورے سورہ الحمد کے اندر موجود ہے، اس وجہ سے اس کو ام القرآن کہا جاتا ہے. اسی طرح سے اس کا ایک نام شفا بھی ہے، خود قرآن بھی شفا ہے اور روحانی امراض کی بھی اس کے اندر شفا ہے، جسمانی امراض کی بھی اس میں شفا ہے. بہت سے لوگ اس قسم کا ایک اعتراض کرتے ہیں اور ایک احمقانہ اعتراض ہے کہ قرآن فقط ہدایت کے لیے آیا ہے اور اس کا دیگر حوالوں سے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ حاجات وغیرہ کے لیے نہیں پڑھنا چاہیے، یہ شفا یابی کے لیے نہیں پڑھنا چاہیے، یہ اپنی مشکلات و پریشانیوں کے کو حل کرنے کے لیے نہیں پڑھنا چاہیے. اس پہ ہمارا ایک الگ ایک نشست ہونی چاہیے کیونکہ یہ اس کے جو دلائل ہیں وہ ہمارا آج کا موضوع نہیں ہے، لیکن یہ کانسیپٹ اس قدر غلط ہے کہ کتنی ہی روایات ایسی ہیں، کتنی ہی احادیث ایسی ہیں جس میں خود معصومین علیہ السلام نے سوروں کے یہ والے فضائل بتائے ہیں کہ جس کے اندر دنیاوی حاجات کے لیے اس کو پڑھنے کی تاکید آئی ہے. اور آگے ہم سورہ الحمد کی شفایابی کے سلسلے میں جو روایات ہیں وہ بھی آگے چل کر ذکر کرنے والے ہیں کہ کون کون سے امراض کے لحاظ سے اس کی شفا بخش جو تاثیر ہے وہ بھی روایات کے اندر بیان ہوئی ہے. اس کا ایک نام کافیہ بھی ہے، یعنی نماز میں کوئی اور سورہ اس کی کفایت نہیں کرتا ہے، یعنی اس کو پڑھنا لازم ہے، یعنی ہر واجب اور ہر مستحب نماز کا یہ لازمی جز ہے. اور روایات میں بھی یہ بات آئی ہے کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کوئی نماز ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے. تو کوئی دوسرا سورہ تو ہمیں پڑھنے کا اختیار ہے الحمد کے بعد، لیکن سورہ الحمد کی کوئی ریپلیسمنٹ نہیں، کوئی اور سورہ اس کی ریپلیسمنٹ میں نہیں کہ اگر کوئی شخص سورہ الحمد نہ پڑھنا چاہے تو بہت ہی مثلا عظیم سورہ، ایک سورہ توحید ہے وہ پڑھ لے، ایسا کچھ نہیں. یہ سورہ جو ہے اس کو پڑھنا لازم ہے. اچھا، اسی طرح سے اس کا ایک نام وافیہ بھی ہے، یعنی اس سورہ کے جو مضامین ہیں وہ بہت ہی جامع اور وافی ہیں، اس لحاظ سے اس کا نام وافیہ پڑا. پھر اس سورے کو قرآن کا ہم پلہ بھی کہا جاتا ہے, قرآن کا ہم پلہ, قرآن کی آیات بھی ہے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ, ہم نے سات آیتوں والا سورہ دو دفعہ نازل کیا یعنی سورہ الحمد کے متعلق, اور قرآن عظیم یعنی سات آیتوں کا سورہ کی الگ بات کی قرآن نے, اور پھر قرآن کو الگ سے بھی کہا کہ پروردگار عالم نے, یعنی دونوں کو تقریباً ہم پلہ جو ہے ذکر کیا گیا ہے. سب عام من المثانی, تو تفسیر مجموع البیان جو ہے علامہ طبرسی نے لکھی ہے, اس میں ایک روایت ہے پیغمبر اسلام ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اللہم صلی علی محمد وآل محمد, فرماتے ہیں کہ اگر ایک پلڑے میں قرآن کو رکھا جائے تمام دیگر قرآنی سوروں کو, اور دوسرے میں سورہ الحمد کو رکھا جائے تو سورہ الحمد کا پلڑا بھاری ہو جائے گا, اور بعض جگہوں پہ ہے کہ دگنا بھاری ہو جائے گا, کیونکہ خود قرآن میں بھی آیا یہ جو بھی آپ نے آپ کے سامنے آئے تھے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ, یعنی دو, یعنی پورے قرآن کے سامنے اس کو جو ہے دوسرے پلڑے میں رکھا جا رہا ہے. اور جیسے کہ ابھی سے پہلے بیان ہوا کہ یہ سورہ ہر واجب اور ہر مستحب نماز کا جزو لازم ہے, یعنی اس کے بغیر کوئی نماز ہو نہیں سکتی جب تک کہ سورہ نہ پڑھا جائے. اور عام نمازیں جو پنجگانہ ہے ہماری, کم سے کم 10 بار اس کو روزانہ پڑھنا لازم ہے. یعنی 5 نمازیں واجب ہیں تو پہلی 2 رکعت کے اندر لازمی سورہ الحمد جو ہے وہ پڑھا جائے گا, اور اگر مثلا کوئی شخص تیسری اور چوتھی میں بھی پڑھتا ہے اور نوافل بھی پڑھ رہا ہے اور دیگر مستحب نمازیں بھی پڑھ رہا ہے تو یہ تعداد بڑھتی چلی جائے گی. یعنی وہ نوافل یا وہ مستحبات جن کا کوئی اور خاص طریقہ نہیں ہے, ان میں فقط نماز میں سورہ الحمد پہ بھی اختصار کیا جا سکتا ہے. مثلا نماز شب آپ پڑھ رہے ہیں, آپ نے صرف فقط 11 کی 11 رکعت میں سورہ الحمد پڑھ لیا کافی ہے. البتہ کچھ نمازیں خاص ہیں جن کا کوئی خاص طریقہ ہے, مثلا نماز جعفر طیار ہے اس کا خاص طریقہ ہے, مثلا جو نماز غفیلہ ہے کچھ خاص طریقہ ہے, تو خاص طریقوں والی نمازوں میں تو ہوتا ہے کہ اسی طریقے کی پابندی کی جاتی ہے, لیکن باقی جو اور نمازیں ہیں ان میں فقط اور فقط سورہ الحمد کو پڑھا جا سکتا ہے, اس پہ اختصار کیا جا سکتا ہے. تو یہ ایک اہم چیز ہے. تو یہ سورہ اللہ کو اس قدر پسند ہے, اس قدر پسند ہے کہ پروردگار عالم یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ کم سے کم 10 بار اس سورے کی تلاوت میرے سامنے کرے, کم سے کم 10 بار. اس لحاظ سے جب بھی ہر واجب نماز اور ہر مستحب نماز کے اندر اس کو پڑھنے کی بہت زیادہ تاکید جو ہے وہ کی جاتی ہے. اور یہ پہلا سورہ ہے جو ایک ساتھ نازل ہوا ہے, ایک ساتھ پورا کا پورا ایک ساتھ نازل ہوا ہے, ورنہ کچھ سورے ایسے ہیں کہ جن میں فقط چند آیات نازل ہوئیں, وقفے وقفے سے نازل ہوئیں, لیکن یہ سورہ ایسا ہے ان سوروں میں سے شامل ہے جو مکمل اور دفعتاً ایک ساتھ پیغمبر اسلام پہ نازل ہوں, اور سورہ الحمد ان تمام سوروں میں سب سے پہلا, یعنی جو پورے کا پورا ایک ساتھ نازل ہوا ہے ان تمام سوروں میں بھی اس کا نمبر سب سے پہلا ہے. اچھا, یہ سورہ 2 مرتبہ نازل ہوا ہے, سبا من المسانی, 7 آیتوں کا سورہ جو 2 دفعہ نازل ہوا, ایک بار یہ مکے میں نازل ہوا اور ایک بار یہ مدینے میں نازل ہوا قبلہ تبدیل ہونے کے بعد. اچھا, یہ سورہ اس قدر عظیم ہے, اس کے مفاہیم اس قدر عظمت والے ہیں کہ اس پر, اس کی تفسیر پر الگ سے پوری کی پوری کتابیں لکھی گئیں, تفاسیر سورہ الحمد, پوری پوری کتابیں اس سورے کے, اس سورے کی تفسیر پر الگ سے لکھی گئیں. ایک ہوتا ہے تفسیر قرآن کے اندر لکھی جا رہی ہے اس کے ضمن میں تفسیر کر ہونا, ایک ہے پوری کتاب الگ سے لکھنا, उलमा इसकी अलग से तहरीर करते रहे हैं इसकी तफासीर। मसलन इमाम खुमैनी की तफसीर सूरह अलहम्द, उन्होंने तफसीर लिखी है। इसी तरह से मसलन आयतुल्ला शहीद दस्ते ग़ैब शिराज़ी की है किताब, पूरी तफसीर सूरह अलहम्द। इसके अलावा आयतुल्ला अज़ुद्दीन जंजानी, उन्होंने पूरी किताब लिखी है। इसी तरह से मसलन शेख बहाई हरम इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, उनके हरम मुबारक में इनकी कब्र मुबारक है, उन्होंने पूरी किताब तफसीर सूरह अलहम्द पे लिखी है। इसी तरह से आयतुल्ला खोई ने तफसीर सूरह अलहम्द को बहुत तफसील के साथ अपनी तफसीर अल बयान फी तफसीर अल कुरान, जो कि मुकम्मल नहीं हो सकी थी, लेकिन और इसमें से जो तफसीर सूरह अलहम्द का पूरा किताबी सूरत में जो इस्लामिक सेमिनरी ने अलग से शाया किया, तो आयतुल्ला खोई ने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन के साथ इस सूरे को लिखा है और बड़े मुफस्सिल एतबार से इसको लिखा है। इसी तरह से मसलन इमाम खुमैनी के जो बेटे थे शहीद मुस्तफ़ा खुमैनी, मुस्तफ़ा खुमैनी ने तफसीर सूरह अलहम्द लिखी और इनके ख़ुद भी एक तफसीर कुरान लिख रहे थे, और कहा जाता है कि इतनी बेहतरीन तफसीर थी कि वो बहरहाल उम्र ने वफा नहीं की और इनको इंतकाल इनका हो गया या इनकी शहादत वाक़ हो गई कि वो तफसीर मुकम्मल नहीं हो सकी, लेकिन उन्होंने अलग से तो तफसीर सूरह अलहम्द लिख चुके थे और बहुत ही बेहतरीन एक तफसीर, बल्कि कहा जाता है कि शायद 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 तफसीर अल मीज़ान से भी शायद वो ऊपर होती। तो तफसीर सूरह अलहम्द मुस्तफ़ा खुमैनी ने भी लिखी। इसी तरीके से आयतुल्ला हाज सैयद अहमद मीर खानी, इनकी एक तफसीर कुरान है। इसी तरीके से आयतुल्ला कुदरतुल्ला हुसैनी शाहरुदी की है। आयतुल्ला जवाद आमली बहुत तफसील के साथ तफसीर सूरह अलहम्द ईरान टीवी से भी जो है बयान करते रहे हैं। तो इस तरह से बेशुमार तफासीर जो है सूरह अलहम्द की लिखी गई, इसकी अजमत इस कदर ज़्यादा है। इसका एक नाम असास भी है, यानी क्योंकि ये कुरान की बुनियाद और कुरान की जड़ है, इस वजह से इसका एक नाम असास भी है। और ये उन पांच सूरा में से एक है जो अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू होते हैं, उन पांच सूरों में से एक है। यानी सूरह अलहम्द है, इसके अलावा सूरह अनाम है, सूरह कहफ है, सबा है, सूरह फातिर है, यानी ये और उनमें ये सबसे पहला सूरा है जो कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से शुरू होता है बिस्मिल्लाह के अलावा। अच्छा, इसमें यानी जो हम मुख्तसर सा एक इसका एक तारुफ बयान कर रहे हैं उसके लिहाज से बात हो जाए अभी, इसमें सात आयात हैं। सबा मिनल मसानी, वो जो कुरान सात आयात का सूरा है, और इसमें 27 या 29 कलेमात हैं। इसकी एक बहस है कि ये फ़र्क क्यों आया, कुछ लोग किसी चीज़ को कलमा करार देते हैं, कुछ कहते हैं कि नहीं ये यहाँ तक है। इसी तरीके से इसके हरूफ जो हैं 140 या 143 हैं, इसमें भी थोड़ा सा उस लिहाज से एक इख्तलाफ है। आयात में इख्तलाफ नहीं है बल्कि हरूफ और कलेमात अलग अलग उसकी एक बहस है। तो बहरहाल अच्छा, इसमें हर हर्फ के ऊपर एक अलग नेकी मिलती है। आप देख रहे हैं 100 यानी सूरह 140 या 143 हरूफ हैं, हर हर्फ की एक अलग नेकी। जैसे कहा जाता है कि अलिफ लाम मीम है तो अलिफ की नेकी अलग है, लाम को की नेकी अलग है, मीम की अलग है। तो हर हर्फ के ऊपर अलग अलग नेकियां मिलती हैं। तफसीर नूरुस्सकलैन के अंदर भी ये बात आई है कि पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं कि इस सूरे की तिलावत से आसमान से नाजिल होने वाली तमाम आयात की तिलावत का सवाब उसको मिलता है। यानी अब तक आसमान से जितनी आयात नाजिल हुई हैं परवरदिगार आलम की तरफ से मुख्तलिफ अम्बिया पे, मुरसलीन पे जो आयात नाजिल हुई हैं, उनकी तादाद के बराबर उसको सवाब दिया जाता है। और पैगंबर इस्लाम ख़त्म मरतबत सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, ये बात भी इरशाद फरमाते हैं कि खुदा ने आसमान से 104 किताबें नाजिल की हैं, फिर उन 104 किताबों में से 4 किताबों का इंतखाब किया है, फिर जो बाकी जो 100 किताबें बची उनके उलूम को 4 किताबों में जमा कर दिया, اور پھر پورے قرآن کی برکتوں اور علوم کو ایک مفصل سورے کے اندر رکھا. پھر اس مفصل سورے کے علوم کو سورہ فاتحہ کے اندر جمع کر دیا. اس لحاظ سے سورہ فاتحہ پڑھنے کا ثواب ایسے ہی جیسے اس نے ساری آسمانی کتابوں کو پڑھ لیا ہو. تو بہت ہی عظیم سورہ ہے, گویا 104 آسمانی کتابوں کا پورا خلاصہ ہے یہ, اور اس کو پڑھنے کا ثواب سے گویا آپ نے پوری 104 آسمانی جو صحیفے اور کتابیں ان سب کی تلاوت کر لی, یا کم سے کم وہ چار ان کا خلاصہ جو ہے وہ چار کتابوں کے اندر ہو گیا. تو اس لحاظ سے جو چار آسمانی کتابیں جو مشہور ہیں, تورات و زبور و انجیل و قرآن, گویا آپ نے ان چاروں کتابوں کی تمام آیات کی تلاوت کا ثواب حاصل کر لیا سوروں کو پڑھنے سے. بہت عظیم سورہ. اس کے علاوہ اس سورے کے متعلق کہا جاتا ہے کہ موت کو ٹالنے والا سورہ ہے. اور جب بھی ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد, اصول کافی کی دوسری جلد میں جو روایت ہے کہ اگر کسی میت پر 70 مرتبہ سورہ الحمد پڑھ دی جائے اور اس کی روح پلٹ کر واپس آ جائے تو تعجب نہ کرنا. تو اس لحاظ سے مثلا اگر کوئی بیمار ہے اس کے اوپر اس کو پڑھا جائے, اس کو پڑھنے کی بہت تاکید آئی ہے, بیماروں پر بھی اس کو پڑھا جائے, بڑی زبردست شفایابی نصیب ہوتی ہے. بلکہ اس کے آداب میں سے بھی ہے کہ جس وقت سورہ الحمد کو پڑھا جائے تو بیمار کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر پڑھا جائے, یا مثلا بیمار کی پیشانی کے اوپر ہاتھ رکھ کر پڑھا جائے. بہرحال ایک جو صحت مند آدمی ہے اس کی ایک پازیٹیو انرجی جو ہے وہ اس کے اندر جاتی ہے, اور اس کے بہت سے اگر تحقیق کی جائے تو سائنسی چیزیں بھی اس میں ثابت ہو سکتی ہیں. تو مجھے بھی خود اچھی طریقے سے اپنے پرسنل ایکسپیرینس یاد ہے کہ جب کبھی بچپن میں بخار ہوتا تھا تو میرے والد مرحوم جو ہے میری پیشانی پہ ہاتھ رکھ کر ایک دفعہ سورہ الحمد پڑھتے تھے, 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھتے تھے, اور کتنی دفعہ ایسا ہوا کہ بہت ہی جلد چند منٹوں میں یا ایک آدھ گھنٹے کے اندر مکمل بخار اتر گیا. بہت ہی جلد اس کا جو ہے اثر میں نے خود اپنے اوپر مجھے یاد آتا ہے کہ بہت جلدی, یعنی بلکہ اکثر ایسا ہوتا تھا تو میں ذاتی طور پر فرمائش کرتا تھا ان سے کہ میرے سر پہ الحمد قل وغیرہ پڑھ دیں. تو البتہ یہ کہ کسی مریض پر جب اگر سورہ فاتحہ پڑھی جائے تو یہاں پہ ایک بہت بڑا مسئلہ ایک اور پیش آ جاتا ہے. لوگ اپنی جہالت کی وجہ سے سوچتے ہیں کہ شاید یہ صرف مردوں وغیرہ کے لیے پڑھی جا سکتی ہے, کہیں آپ نے باواز بلند سورہ الحمد کسی بیمار کے اوپر پڑھنے لگے جا کر کسی کا عیادت کے لیے گئے تو ہو سکتا ہے کہ لوگ اپنی جہالت کی وجہ سے اس کو معیوب سمجھیں. تو یا تو زیر لب پڑھ لیں اس کو, یا یہ کہ ان کی جہالت کو دور کریں اور کہیں کہ بھائی اس طرح سے پڑھنے کی تاکید آئی ہے مریضوں کے لیے اور اس کی شفایابی کے لیے, تو لہٰذا اس وجہ سے میں پڑھ رہا ہوں. تو بیماروں پر پڑھنے کی بہت تاکید ہے. اسی طرح سے میت کو جس وقت قبر کے اندر اتار رہے ہوں اس وقت اس سورے کو پڑھنے کی بڑی تاکید ہے, میت کو قبر میں اتارتے وقت. اسی طرح سے حائر حسینی سے تربت امام مظلوم کو اٹھاتے وقت, یعنی اگر حائر حسینی وہاں سے ایک مخصوص فاصلے کی جو مٹی ہے جس کی تفصیل ہم اکثر دروس کے اندر بیان کر چکے ہیں کہ کہاں سے اور کیسے اور کن شرائط کے تحت اٹھائی جاتی ہے, اس کا پورا ایک مفاتی الجنان کے اندر ایک الگ طریقہ بھی ہے. تو اس وقت سورہ الحمد کو پڑھتے ہوئے اس کو اٹھانا ہوتا ہے. تو یعنی ان مقامات میں سے کہ جس میں سورہ الحمد کو پڑھا جاتا ہے اس میں حائر حسینی سے جس وقت تربت امام مظلوم اٹھائی جائے اس وقت, اچھا وہاں پر ویکیوم وغیرہ بھی کیا جا رہا ہوتا ہے اور صفائی وغیرہ ہوتی ہے, تو اس کے جو گرد و غبار جمع ہوتا ہے تو اس وقت کو اس کو اٹھاتے وقت بھی سورہ الحمد پڑھی جائے. اس کے علاوہ ایک جو مشہور نماز ہے نماز امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد, جس کے اندر سورہ الحمد کے بعد جب اس آیت کے اوپر پہنچتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین, تو اس وقت اس کو 100 دفعہ اس آیت کی تکرار کی جاتی, یعنی سورہ الحمد کی اس ایک مخصوص آیت کی 100 مرتبہ تکرار نماز امام زمانہ کے اندر کی جاتی. تو اس میں بھی نماز امام زمانہ علیہ السلام کے اندر سورہ الحمد کو خاص طریقے سے جو ہے وہ پڑھا جاتا ہے, یہ بھی اس کا ایک موقع ہے. اسی طرح سے مثلا مرحومین کے لیے فاتحہ خوانی وغیرہ کی جاتی ہے, अभी मैं उस तरफ नहीं जा रहा, वरना यहाँ पर भी बहुत से एतराजात कुछ खास अफकार के हामिल अफराद की तरफ से आते हैं कि भाई फातिहा खवानी का कोई सवाब नहीं है, हर शख्स अपने अमाल का खुद जिम्मेदार है, दूसरे उसको फातिहा पहुँचा के कोई उसका फ़ायदा नहीं है, कुरान हिदायत के लिए आया है। ये अलग बहसें हैं और अहमकाना बहसें हैं, और जो आयात इस सिलसिले में पेश भी की जाती हैं उनका ये मौका और महल नहीं कि हर शख्स अपने अमाल का खुद बोझ उठाएगा। तो ये कैसे मुमकिन है कि नेक अमाल भी कोई और करे और सवाब किसी और को मिले, उसके अलग जवाब हैं। अभी ज़ाहिर है इसका मौका नहीं है, हमारे मौजू से खारिज हैं, लेकिन बहरहाल दिमाग में रहे किस किस्म की चीज़ें होती हैं। तो बहरहाल फातिहा ख्वानी ये एक बिल्कुल राइज मुसलमानों के अंदर एक रस्म है, इसमें मरहूमिन के लिए फातिहा वगैरह सूरह फातिहा पढ़ी जाती है, और इसका बहुत अजर व सवाब उस पढ़ने वाले को भी मिलता है और ख़ुद मरहूम को भी मिलता है। इसी तरह से उम्मत के लिए ये सूरह अजाब से अमान का बाइस है। बाकायदा हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने पैगंबर इस्लाम ख़त्म मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद से बात फरमाई थी कि इस सूरे की वजह से उम्मत पर अजाब नाजिल नहीं होगा। देखिए, कुछ साबिका अंबिया के अंदर जो गुनाहगार होते थे उनमें उनकी उम्मतों के ऊपर अजाब नाजिल हुए, कुछ ज़मीन के अंदर धंस गए, कुछ में ये मिलता है कि जनाब जिब्रील ज़मीन के टुकड़े को काट के आसमान की तरफ ले गए और आसमान सबको नीचे पलट दिया, चींटियों का अजाब नाजिल हुआ बहुत बाज़ अंबिया की कौमों के ऊपर उम्मतों के ऊपर, मेंढकों का अजाब नाजिल हुआ, बाज़ गुनाहों की वजह से पहले अंबिया के अदवार में लोग मस्ख हो जाते थे बंदरों सुअरों और मुख्तलिफ जानवरों की शक्लों में। तो इस सूरे के नाजिल होने की वजह से इन तमाम अजाबों से उम्मत को अमान मिल गई सूरह अलहम्द की वजह से। तो उम्मत के लिए अजाब से अमान भी वाला सूरह भी है। फिर इसके लिए कहा जाता है कि हर दर्द की दवा है, यानी दर्द की जगह पर हाथ रखकर अगर इसको पढ़ा जाए, जिसका मैंने खुद ज़ाती तौर पर बहुत तजर्बा किया है और फौरी फौरी असर भी पाया है, फौरी असर। एक होता है ना कि काफ़ी दिन बाद असर हो रहा है, ऐसा नहीं, फौरी फौरी असर भी होता। तो इमाम मासूम अलैहिस्सलाम ने भी इसकी एक दर्द से शिफायाबी का ख़ास एक ताकीद की है और फरमाते हैं कि दर्द की जगह पर हाथ रखकर अगर कोई शख्स 70 मरतबा सूरह अलहम्द पढ़े तो उसे फौरी आराम आ जाता है। दर्द की जगह पर हाथ रखकर अगर कोई शख्स 70 बार सूरह अलहम्द पढ़े फौरन आराम आ जाएगा। अच्छा, मरीज खुद भी अपने लिए कर सकता है या उसके लिए करना मुश्किल है, जाहिर है मरीज है, थकावट हो रही है और कोई परेशानी है या दर्द हो रहा है उसको, तो कोई दूसरा शख्स भी दर्द की उसके दर्द की जगह पर हाथ रख के इसको पढ़ सकता है, फौरी आराम आ जाता है। खुद इमाम फरमाते हैं, इमाम का एक जुमला है आगे रिवायत में कि जो चाहे तजुर्बा करके देख ले लेकिन शक ना करे। हमारा देखिए एक बहुत बड़ा मसला वहाबियत और उसके अफकार का रसूख भी है, शियत के अंदर भी अफकार किसी हद तक बाज़ अफराद के अंदर दाखिल हुए। फजाइल आइमा में शक करना और कुरान सूरह के फजाइल के अंदर शक करना और कुरान सूरह के जो चीज़ें हैं कुछ अमलियात हैं या मुख्तलिफ हाजात के लिए जो चीज़ पढ़ी जाती है उसमें शक करना, हर फजीलत में शक, यानी नाम निहाद हमारे जो स्कॉलर्स हैं फेसबुक पर मौजूद हैं, फेसबुक के मुज्तहिदीन बने हुए हैं बहुत सारे, बस उनका फोकस पूरा ये होता है कौन सी हदीस को कौन सी रिवायत को कौन सी फजीलत को बस ज़ईफ़ करार दिया जाए, मशकूक करार दिया जाए, नाकाबिल एतबार करार दे दिया जाए। तो बहरहाल ये एक फितना है और इस सिलसिले में कोई आपको कई दफ़ा हम अपने उसमें जिक्र भी कर चुके हैं और उलमा के हवाले से कि मुख्तलिफ चीज़ों के जो फजाइल हैं यानी खुद बाफजीलत होना कुरानी सूरों का, तो किसी चीज़ के लिए अगर बताया गया है तो और उसकी सनद इतनी कवी नहीं भी है तब भी उसको पढ़ा जा सकता है। तो इसमें ज़बरदस्ती आप उसको एक शक की तरफ क्यों लेकर जा रहे हैं लोगों को। अच्छा, इसी तरह से दर्द की जगह पर अभी आपने सुना कि 70 मरतबा सूरह अलहम्द पढ़ी जाए दर्द की जगह पर हाथ रखकर, तो एक खास सूरह अलग से भी है जो दर्द के लिए पढ़ा जाता है, वो है सूरह मुजादिला। देखिए, बाज़ औक़ात ये होता है कभी दवा दस्तियाब नहीं होती या मसलन डॉक्टर दस्तियाब नहीं है, रात का कोई पहर है, कहीं जाकर दिखाना भी मुमकिन नहीं है, तो बाज़ औक़ात ये चीज़ें एतिक़ाद कामिल से इंसान पढ़े तो देखे कि वो कितनी जल्दी उसको आराम आता है। यानी मैं कोई इलाज करने से मना नहीं कर रहा हूँ, मैं तो खुद इसी फील्ड से मुतल्लिक हूँ, लेकिन बाज़ औक़ात अपने मरीज़ों को भी हम कभी बताते थे तो वो हैरत से हमारा मुंह देखते थे कि ये डॉक्टर साहब हैं या कोई आमिल हैं या कोई सन्यासी बाबा हैं, कौन है। तो बहरहाल ये एक मसला इसके अंदर आता है कि मरीज़ों को इस लिहाज से भी यानी अपने इलाज के साथ साथ कुरानी सूरा और जो इस सिलसिले में अमलियात हैं वो भी अगर उनको पता हो तो उनकी बीमारियां बहुत जल्दी ख़त्म हो सकती हैं, उन्हें बहुत जल्दी इफाक़ा आ सकता है, वक्ती तौर पर बहुत फौरी आराम के लिए जो है इनको एतिकादे कामिल के साथ पढ़ा जाए तो बहुत जल्दी आराम भी आता है। खवासे आयात कुरान करीम के नाम से किताब है जो आका सैयद मोहम्मद तकी नजफ़ी की, उसमें एक रिवायत है पैगम्बर इस्लाम ख़त्मे मरतबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि बीनाई में अगर किसी की कमी हो या आंखों के अमराज अगर उसके आंखों के कोई अमराज का शिकार हो, यानी या तो खुद उसकी बीनाई में कमी वाक़ हो रही है, उसको नज़र कम आने लगा है, आई साइट ज़रा वीक हो गई है उसकी, और आंखों के कोई और मर्ज है, बहुत सारे आजकल ग्लोकोमा है या और इस तरह के जो है मुख्तलिफ अमराज होते हैं, तो पैगंबर फरमाते हैं कि अव्वले माह का जो चांद है यानी महीने की जो पहली तारीख का चांद होता है, अगर कोई शख्स अपनी आंखों पर हाथ रखकर 10 मरतबा सूरह अलहम्द खुलूस नियत के साथ पढ़े, अपनी आंखों पर हाथ रखकर 10 मरतबा सूरह अलहम्द अव्वले माह का चांद को देखे, उसके बाद आंखों पर हाथ रख के 10 मरतबा सूरह अलहम्द खुलूस नियत के साथ पढ़े, उसके बाद 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़े और फिर 7 मरतबा ये कहे या रब्बे कव्वे बसरी, यानी ए परवरदिगार मेरी आंखों के जो बसारत है उसमें कुव्वत अता फरमा, फिर कहे अल्लाहुम्मक्फे अंतल काफी, अल्लाहुम्मक्फे अंतल काफी, अल्लाहुम्मा आफे अंतल मुआफी, बस एक ये जुमला कहना है, आसानी से इसको कहा जा सकता है। तो पैगंबर फरमाते हैं उसकी बीनाई में इजाफा हो जाएगा और उसकी जो भी आंखों की बीमारी है वो सेहतमंदी से बदल जाएगी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तो बहरहाल इंसान को चाहिए कि यहूदी ईसाई डॉक्टर पे तो उसको बहुत भरोसा हो जाता है लेकिन पैगंबर इस्लाम के कौल के ऊपर उसको शक व शुबात रहते हैं, तो ये मोमिनिन की आजकल बाज़ मोमिनिन की हालत इज़हार हो गई है। तो बहरहाल मुकम्मल एतिकाद कामिल के साथ ये तरीके खुद पैगंबर ने बताए हैं, आइमा मासूमिन ने बताए। अच्छा, इन चीज़ों के पीछे एक राज भी है कि हमेशा जो ये इस तरह की चीज़ें जो बताई गई हैं पैगंबर या आइमा के पास जो भी अफराद आते थे, ये तो नहीं कि वो उस फकत आदिल अफराद को बताया करते थे ये चीज़ें, हर किस्म के अफराद उनके पास आते थे, गैर आदिल भी होते थे, मजहूल टाइप के भी होते थे, उनके हालात तारीख के अंदर नहीं आए, तो उस लिहाज से अगर इल्मी बुनियादों पर बहुत सी रिवायात को परखा जाता है तो बहरहाल उसके अंदर एक ज़ौफ वाक़ होता है, लेकिन पैगंबर बहरहाल उस सूरे के फजाइल के एतबार से किसी आयत के फजीलत के एतबार से वो चीज़ बयान तो हुई है, और ये तो नहीं होगा कि पैगंबर या आइमा फ़कत और फ़कत सिर्फ और सिर्फ आदिल अफराद से ये चीज़ें बयान करें, कोई मरीज़ आ रहा है वो गैर आदिल भी हो तो वो बयान करते थे, लेकिन जाहिर है जिस सिलसिला जो चेन्स का चलेगा इसमें रिवायात के रावियों का, उसमें मसलन वो एक ऐसा भी आ जाएगा कि जो गुनाहगार है जिसका हाल सही तौर पर मालूम नहीं है, तो रिवायत इल्मी बुनियादों पर ज़ईफ हो जाएगी, लेकिन उसका ज़ौफ इस फजीलत से इनकार करने का सबब नहीं बनेगा, यानी आप उस सूरे को उस चीज़ के लिए तब भी पढ़ सकते हैं। तो लिहाजा इस कस्म की चीज़ों के लिए गैर ज़रूरी तौर पर इन रिजाल के मबाहिस को लेकर आना एक गैर ज़रूरी काम है। तो इस सूरे के मुतालिक ये बात भी कही जाती है कि अर्श इलाही का खजाना है, ये अर्श इलाही का खजाना करार दिया गया और पैगंबर इस्लाम पर एक खसूसी इनायत इलाही करार दी गई, यानी इसके मुतालिक कहा जाता है कि सूरा पैगंबर इस्लाम के अलावा किसी और नबी को अता नहीं किया गया, किसी और नबी को अता नहीं हुआ, और दीगर जो सूरा है कुरानी उनसे सूरह अलहम्द एक खसूसी इम्तियाज रखता है, यानी तमाम आसमानी किताबों के अंदर भी सूरह अलहम्द जैसा कोई दूसरा सूरा नाजिल नहीं हुआ और खुद इस कुरान मजीद के अंदर इस जैसा कोई दूसरा सूरा नहीं, यानी एक अजीब व गरीब फजाइल का हामिल ये सूरा है, और किसी नबी को भी इस सूरा जो जैसा ये सूरा है और जैसी इसकी आयात है किसी और नबी को ये भी हासिल नहीं हुआ सिवाय पैगंबर अकरम के। सिर्फ कहा जाता है कि सिवाय बिस्मिल्लाह के, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, जो हज़रत सुलेमान नबी को भी अता हुई थी, जब भी उनके ख़त का जो मज़मून है सूरह नमल में जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने लिखा था, उसकी इब्तदा बिस्मिल्लाह रहमान रहीम से होती। जब भी सूरह नमल वो सूरह है जिसमें दो दफ़ा बिस्मिल्लाह आई है, एक इब्तदा में और एक दरमियान में। अच्छा, एक और चीज़ आप देखिए कि एक मोमिन को इंसान सदका दे किस कदर सवाब है, यानी इस कदर है कि अगर उसकी रिवायात से बयान की जाए तो घंटों जो है उसके ऊपर बात हो सकती है। एक सिर्फ एक मोमिन को सदका देने का किस कदर सवाब है, और हजरत आदम से लेकर आज तक कितने मोमिनीन गुजरे हैं, करोड़ों अरबों, करोड़ों तो आज ही होंगे, अरबों मोमिनीन गुजर चुके। इस सूरे की तिलावत का सवाब इतना है जैसे तमाम मोमिनीन और मोमिनात को उसने सदका दिया हो, अल्लाह की राह में तमाम मोमिनीन और मोमिनात को सदका, यानी एक आदमी को सदका देने का सवाब की रिवायत आप देखिए, और उसके बाद करोड़ों अरबों मोमिनीन को सदका देने का सवाब की रिवायत, उस लिहाज से आप उसके सवाब को गौर फिक्र करें किस कदर सवाब का हामिल यह सूरा। इसकी तिलावत, फकत इस सूरे की तिलावत का सवाब दो तिहाई कुरान की तिलावत के बराबर, 2/3। और तमाम आसमानी किताबों की तिलावत के बराबर है जिससे पहले आपने रिवायत सुनी, और इस लिहाज से एक बहुत ही मुनफरिद सूरा है। और इस सूरे की तिलावत से आप अपने अजली दुश्मन शैतान को गमगीन और रुलाने का सबब बन सकते हैं। देखिए, हमारी तो पूरी ज़िंदगी शैतान को, इस मलऊन को खुश करते हुए गुजर रही, जो आमाल हम अंजाम देते हैं उससे मलऊन हमेशा खुशी होता है। तो सूरह अलहम्द की तिलावत, इसकी कसरत से तिलावत इससे बहुत ज़्यादा गमगीन करती, बहुत गमगीन करती, तो इससे फ़ायदा उठाना चाहिए, और इसको हमेशा जो खुश हम कर रहे होते हैं अपने आमाल से, इसको सूरह अलहम्द की तिलावत के जरिए गमगीन और रुलाने का सबब भी होना चाहिए ताकि हमसे मायूस हो। इस सूरे की तिलावत से, ये सूरह तिलावत करना ऐसे ही, क्योंकि सूरे के अंदर तमाम आसमानी किताबों का निचोड़ है, और इसकी तिलावत जरा फहम से करना, समझबूझ के करना, इसको पढ़ना वही बरकत दिलाता है जो गोया आपने जो गैर मुहर्रफ यानी तौरात, ज़बूर और इंजील और कुरान मजीद तो पहले से ही हर किस्म की तहरीफ से पाक है, तो इसको पढ़ने से वो तमाम बरकतें हासिल होती हैं जो तमाम आसमानी किताबों को गोया आपने जब तिलावत किया हो तो उससे जो बरकतें हासिल होती हैं। और बड़ा अजीब व गरीब असलूब है इस सूरे का, अगर देखा जाए सूरह अलहम्द का, यानी खुदा अपने बंदे की तरफ से खुद गुफ्तगू फरमा रहा है और तालीम दे रहा है। आप इसको अगर इसका तर्जुमा पढ़ें, जिसका आज हमारे पास वक्त नहीं है, तो आप उसके अंदर देखेंगे कि यानी अल्लाह अपने बंदों की तरफ से इसमें गुफ्तगू फरमा रहा है, और जिन मौके के ऊपर ये सूरह अलहम्द पढ़ा जाता है उसमें खास तौर पर यह है कि जब इंसान घर से बाहर जाते वक्त या सफर के वक्त जिस वक्त जा रहा हो उस वक्त जो है ये सूरह अलहम्द को पढ़े घर से बाहर जाते वक्त। अच्छा, जिस वक्त घर में अगर कोई शख्स दाखिल हो रहा है तो उस वक्त भी इसको पढ़ने की बड़ी ताकीद आई है, घर में दाखिल होते वक्त सूरह अलहम्द और सूरह इखलास की तिलावत करें। पैगंबर इस्लाम खत्मी मर्तबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, फरमाते हैं कि जो शख्स घर में दाखिल हो और सूरह अलहम्द और सूरह तौहीद की तिलावत करते हुए घर में दाखिल हो तो फकर और गुर्बत उसके घर से दूर हो जाएगी। देखिए, कितनी चीजें ऐसी हैं कि जो वाकई हम लोग परेशान होते हैं, माली एतबार से मोमिनीन परेशान होते हैं, कितनी चीजें ऐसी बताई गई हैं। हमारा एक बहुत बड़ा अलमिया यह है कि सब चीजों के हल भी बताए गए हैं और अपनी जहालत की वजह से हम उसको कर नहीं पाते हैं, उस क्योंकि उन चीजों को मालूम नहीं है तो उन पर अमल भी नहीं हो पाता, जिसके नतीजे में अपने हालात वैसे के वैसे ही रहते हैं। तो फरमाते हैं कि फकर और गुर्बत दूर हो जाएगी उसकी जब अगर वो घर में दाखिल होते वक्त सूरह अलहम्द और तौहीद की तिलावत करेगा, और इस कदर बरकत नाजिल होंगी, इस कदर बरकत नाजिल होंगी कि ना सिर्फ उसका अपना घर बल्कि उसकी बरकत से उसके हमसाए तक मुस्तफीद होंगे, यानी बरकत छलक छलक के हमसाए के घरों तक पहुंच रही होगी। تو بڑا عجیب و غریب اس کے ثواب ہیں اور بڑے عجیب و غریب اس کے فضائل ہیں. اسی طرح سے بخار کے مریض کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ بہت فائدہ مند سورہ ہے. ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام اللہم صل علی محمد و آل محمد فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو بخار ہو اور وہ 40 بار سورہ فاتحہ کو پڑھ کر کسی پانی کے اوپر سورہ فاتحہ کو پڑھے, 40 مرتبہ سورہ فاتحہ پانی پر پڑھے اور وہ پانی کسی بخار کے مریض پر چھڑک دیا جائے تو اس کا بخار زائل ہو جائے گا. چھٹے امام فرماتے ہیں اس روایت کو خواص آیات قرآنی میں آقا سید محمد تقی نجفی نے اس کو لکھا ہے. تو چھٹے امام فرماتے ہیں 40 مرتبہ سورہ فاتحہ پانی کا کوئی بھی گلاس اپنے پاس رکھ لیں اور 40 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر اس پر ایک پھونک مار دیں اور کسی بخار کے مریض پر اس پانی کو چھڑکیں تو اس کا بخار زائل ہو جائے گا. تو یہی وجہ ہے کہ ہمارے پانچویں امام امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد, کہ جسے سورہ الحمد شفا نہ دے اسے کوئی اور چیز بھی شفا نہیں دے سکتی. اور ایک خاص بخار سے نجات کا ایک عمل, شفا یابی کا ایک عمل ہمارے چھٹے امام نے اور بتایا, امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہم صلی علی محمد و آل محمد ایک مومن کو بتایا تھا. وہ مومن بخار میں مبتلا تھا, بڑا سخت پریشان تھا, بخار اتر نہیں رہا تھا. امام کے پاس آیا کہ مولا مجھے کوئی اس کا علاج بتائیے. امام نے فرمایا کہ اپنے گریبان میں منہ ڈالو اور اذان اور اقامت پڑھو, یعنی گریبان میں منہ ڈال کر اذان و اقامت پڑھو اور پھر گریبان میں ہی 7 بار سورہ الحمد کی تلاوت کرو. اس شخص نے, اس صحابی نے اس عمل کو کیا اور فوراً ہی اس کا بخار اتر گیا, فوراً. یعنی اچھا دیکھیے, یہاں پر جب اس سے مراد ہوتی تو یہاں فقط سمٹم کو ختم کرنا یا اس کا جو سائن ہے یہ ختم کرنا مراد نہیں ہوتا ہے, بس علامت ختم ہو گئی بخار کی, یعنی بیماری اپنی جگہ میں موجود ہے. نہیں, جس کی وجہ سے وہ بخار تھا وہ بیماری بھی دور ہو جائے گی. وہ دیکھیے, بخار خود کوئی ذاتی طور پر بیماری نہیں ہے, یہ پروٹیکٹیو میکینزم ہے ہماری جسم کا, کہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جسم میں کوئی گڑبڑ ہے جو بخار کی صورت میں ہمیں علامت پتہ چلتی ہے. یعنی اگر بخار ہمیں نہ ہو اور اندر ہی اندر انفیکشن پڑ رہے ہوں تو جان لیوا بھی ثابت ہو سکتا ہے. ہم بخار سے فوری طور پر متوجہ ہو جاتے ہیں کہ اس بیماری کو تشخیص کیا جائے اور اس کا علاج کیا جائے. اور کتنی چیزیں ایسی ہیں جس میں صرف بخار ہی علامت ہوتی ہے اور بیماری کی اصل ڈائگنوسس نہیں ہو پاتی. باقاعدہ ہماری میڈیکل سائنس کے اندر پائریکزی آف ان نون اوریجن, یعنی بخار جس کی کوئی وجہ پتہ نہ چلے, اور بہت ہی ایک ایکسٹینسو ایک ورک آؤٹ ہوتا ہے جو عام طور پر ڈاکٹرز کرتے ہیں, جو ہلکان ہو جاتے ہیں اس کے اندر, کہ اس کو کیسے, بہت زیادہ اس کی انویسٹیگیشنس ہوتی ہیں اور بہت طبی اپنی مہارت کو استعمال کیا جاتا ہے اس کاز کو پتہ چلانے کے لیے بخار ہو کیوں رہا ہے. اس وقت ان چیزوں کے بہت فائدے نظر آتے ہیں کہ کوئی چیز ڈائگنوس نہیں ہو پا رہی ہے اور صرف بخار ہے, تو انسان یہ والے اعمال کر کے دیکھے جو ائمہ معصومین نے بتایا. ہمارا المیہ یہی ہے کہ ڈاکٹر حضرات بھی اس طرف متوجہ نہیں ہیں اور اپنی صرف اور صرف ان چیزوں کے اوپر جو بس سائنسدان وغیرہ ریسرچ کرتے رہتے ہیں, اس سے ہٹ کر کوئی چیز جو ائمہ معصومین نے بتائی ہیں کہ اس پہ ریسرچ کر کے دیکھیں, مریضوں کے اوپر اس کو اپلائی کر کے دیکھیں, خود ان کو پتہ ہو, تو پھر معلوم ہوگا کہ ان چیزوں کے بھی کتنے فائدے ہیں, بیماریاں کس قدر ختم ہو سکتی ہیں, ان کو کس طرح کنٹرول یا کم کیا جا سکتا ہے, یا درد میں یا اسی وقت یا اور اس میں فوری افاقہ اگر لانا ہو تو ان عملیات کو کس طرح سے کیا جائے. اچھا, ایک اور چیز ہے کہ یہ سورہ الحمد کی ایک اور خصوصیت ہے, اسے جس حاجت کے لیے بھی چاہیں پڑھ سکتے ہیں, یعنی جس حاجت کے لیے چاہیں تلاوت کریں. اچھا دیکھیے, بہت سے چیز ایسی ہوتی ہیں مشکلات میں لوگ پھنس جاتے ہیں کہ مشکل میں تو پھنس گئے لیکن اس سے بچ نکلنے کا کوئی خاص عمل ان کے دماغ میں نہیں ہوتا, علم میں نہیں ہوتا. بہت سے لوگوں نے اس کو تجربہ کیا, بہت سے افراد کا میں نے پڑھا بھی اور لوگوں سے بھی اس بات کو سنا کہ رینڈملی, یعنی انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے باقی تو ہمیں کوئی عمل یاد نہیں آ رہا اس مشکل میں پھنسنے کے لیے, تو ایسا کرتے ہیں کہ اس نیت سے سورہ الحمد پڑھتے ہیں, تب بھی وہ مقصد حاصل ہو گیا. اور بعض اوقات یعنی جیسے کہ ایک عمل ہے علامہ مجلسی کے لیے، اور کچھ کہتے ہیں علامہ مجلسی کے والد تقی مجلسی کے لیے، آیت اللہ سید موسیٰ شبیری زنجانی نے جو عمل وہ کیا ہے، ایک بتایا ہے کہ فرماتے ہیں کہ یہ بات تجربہ شدہ ہے، اور میں نے اس کا کئی مرتبہ خود تجربہ کیا ہے کہ اگر کہیں جانا ہو اور سواری نہ ملے یا راستہ بند ہو جائے، کوئی رکاوٹ آ جائے، ٹریفک جیم کے اندر پھنس جائے مثلا، اس وقت اگر ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر علامہ مجلسی کی روح کو ہدیہ کی جائے، یا ایک جگہ پہ یہ بھی ہے کہ علامہ مجلسی کے والد تقی مجلسی کی روح کو ہدیہ کی جائے، تو فوراً ہی وسائل پیدا ہو جاتے ہیں اور مسئلہ حل ہو جاتا ہے. ذکر ہے مشکل کشا جو کتاب ہے اس کے اندر بھی آیت اللہ شبیری زنجانی کے حوالے سے یہ بات لکھی گئی ہے، محمد جواد شہبانی مفرد کی لکھی ہوئی کتاب ہے. تو فوراً اچھا، اس کا بارہا میں نے خود بھی تجربہ کیا ہے ذاتی طور پر، کہ رش میں کہیں پھنس گئے اور کتنی ہی دیر گزر گئی اور آگے بڑھنے کا نام نہیں لے رہی، اور یہ سورہ فاتحہ پڑھ کر جو ہے علامہ مجلسی یا ان کے والد تقی مجلسی کو ہدیہ کی، منٹوں کے اندر ہی اچانک سے جس طریقے سے ایک معجزہ ہو جاتا ہے کہ فوراً گاڑیاں چلنی شروع ہو گئیں، روڈ صحیح. یعنی کہ خود جب بھی آیت اللہ موسیٰ شبیری زنجانی فرماتے ہیں بہت تجربہ شدہ ہے، وہ کہہ رہے ہیں میں نے خود بھی اس کا بارہا تجربہ کیا. تو یہاں بھی آپ دیکھیں کہ سورہ فاتحہ پڑھ کر ان چیزوں کے لیے بھی اب کیا اس کے اندر راز ہے علامہ مجلسی کے حوالے سے، تقی مجلسی کے حوالے سے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ خود سے بھی اگر کوئی شخص یہ چیز کرے، ایک دفعہ میں نے ایک جب یہ اس کا ذکر کیا تو ایک خاتون خود مجھ سے انہوں نے بیان کیا کہ مجھے وہ نام تو یاد نہیں رہا تھا، میں نے کوئی اور کسی مجتہد کا نام لے لیا، لیکن تب بھی وہ مسئلہ ویسے ہی حل ہو گیا. یعنی جس چاہے وہ اگرچہ اس کے اندر عمل کے اندر یہ بات کہی گئی کہ علامہ مجلسی یا تقی مجلسی کو ہدیہ کی جائے، لیکن رینڈملی انہوں نے کسی اور مجتہد کا نام لے کر بھی سورہ الحمد کو پڑھا، تب بھی وہ والا مسئلہ حل ہو گیا. یعنی اس کے اندر اس لحاظ سے واقعتاً ایک عجیب برکت ہے اس سورہ کے اندر. تو اچھا صرف یہی نہیں، بلکہ ایک صاحب خود فرماتے ہیں کہ میری طبیعت میں سستی بہت زیادہ تھی، کاہلی بہت زیادہ تھی. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے تنگ آ کر خود سے ہی، مجھے کوئی عمل عمل تو پتہ نہیں تھا، میں نے کہا چلو میں 21 مرتبہ سورہ الحمد پڑھتا ہوں خود ساختہ طور پر. کہہ رہے میں نے شروع کی اور دوسرے تیسرے ہی روز طبیعت سے سستی بالکل غائب ہو گئی، جو کہ مہینوں اور سالوں سے ختم نہیں ہو رہی تھی، اور اس کی جگہ چستی نے لے لی، کاہلی دور ہو گئی، طبیعت بالکل فریش ہو گئی. ایک صاحب کہتے ہیں کہ بیٹی کا رشتہ نہیں آ رہا تھا، میں سخت پریشان تھا، میں نے خود سے ہی، کیونکہ مجھے اعمال تو کچھ پتہ نہیں تھے، میں نے خود سے ہی اس نیت سے سورہ الحمد پڑھنی شروع کر دی، کوئی بھی معین ایک عادت کر لیا کہ میں روزانہ اس نیت سے پڑھوں گا. کہہ رہے ہیں ابھی صرف چند دن ہی ہوئے تھے شروع کی، اچانک سے ایک بہت اچھا رشتہ آیا اور رشتہ طے بھی ہو گیا. تو ایمان ہونا چاہیے، اعتقاد ہونا چاہیے، تو پھر اگر اس لحاظ سے اس کو پڑھا جائے شکوک و شبہات سے اپنے آپ کو دور کرتے ہوئے، تو دیکھیں گے کہ کیسے عجیب و غریب معجزات آپ کو اس سورے کے ذریعے نظر آئیں گے. اور اسی کتاب جو خواص آیت قرآنی جس میں ابھی سے پہلے میں نے ذکر کیا، اس کے اندر بھی یہ بات آئی کہ سستی و کاہلی دور کرنے کے لیے بھی تلاوت سورہ الحمد کی بڑی تاکید ہے. اسی طرح سے اپنی علمی کمی کو دور کرنے کے لیے بھی سورہ الحمد کی تلاوت کی جا سکتی ہے، علمی کمی کو دور کرنے کے لیے. ابھی میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے، لیکن ایک مجتہد کے حوالے سے ہے کہ ان کے کان میں امیر المومنین نے سورہ الحمد کی تلاوت کی تھی، پورے سورہ الحمد، اور اس کے بعد سے ان کی تمام علمی مشکلات حل ہو گئی تھی. تو بہرحال اپنے علم کی کمی کو دور کرنے کے لیے بھی سورہ الحمد کی تلاوت کی جا سکتی ہے. یا مثلا کوئی طالب علم ہے، صحیح طور پر پڑھ نہیں پا رہا ہے. آج کل والدین بہت پوچھتے ہیں کہ بھائی بچہ ہے یہ، ہمارا یہ تعلیم میں بالکل انٹرسٹ نہیں لے رہا ہے، اسکول کی تعلیم میں بھی نہیں لے رہا ہے، مدرسے کی تعلیم میں بھی نہیں لے رہا ہے، تو کیا کیا جائے؟ تو ان کے لیے بھی یہ ہے کہ والدین سورہ الحمد کی تلاوت پڑھ کر اس بچے کے اوپر دم کریں، اور یا اس کو پانی کے اوپر یا اس کے کھانے کے اوپر، تو پھر دیکھیں گے انشاءاللہ اس کی کیسی برکات نازل ہوتی ہیں. سورہ الحمد کو جبھی جسمانی اور روحانی بیماریوں سے شفا یابی کا سورہ بھی کہا جاتا ہے، اور جہل تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ سب سے بڑی بیماری انسان کی جو ہے وہ جہل ہے. مشکلات علمی اگر ہوں ان کے لیے بھی سورہ الحمد جو ہے وہ پڑھی جا سکتی ہے، اور کیونکہ سب سے بڑی تو مصیبت واقعتاً جہل ہے، یعنی کل ہمارا جو قلب اور دل ہے، بلکہ جتنی بھی فزیکل بیماریاں بھی ہیں اور جتنی ہماری جو روحانی بیماریاں بھی ہیں، ان میں سب سے سر فہرست دیکھا جائے تو جہالت کا مرض ہے، تو یہ بھی انشاءاللہ اس سے دور ہوتا ہے. اور اس سورے میں کی جانے والی اگر دعا قبول ہو جائے، مثلا اس سورے کو جب ہم بار بار پڑھتے ہیں، ہمارا ایک المیہ یہ بھی ہے کہ ترجمے کو بھی صحیح ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم، پروردگار ہمیں ان لوگوں کی راہ کے اوپر چلانا جس پہ تو نے اپنی نعمتیں نازل کی، ان کی راہ پر چلانا. اگر یہ دعا قبول ہو جائے تو ان کی راہ کون سی ہے؟ انبیاء کی راہ ہے، ائمہ علیہ السلام کی راہ ہے، اولیاء کی ہے، عرفا کی ہے، صالح لوگوں کی راہ ہے. یہ پروردگار عالم اس دعا کے نتیجے میں جو اس سورہ الحمد کی اس آیت کا ترجمہ ہی ہم دیکھیں، جو ہم دعا مانگتے ہیں ان لوگوں کی راہ پہ چلا، اگر یہ ہماری دعا قبول ہو جائے، اور لازمی انشاءاللہ قبول ہوگی، لیکن ہم اس کو طور پر دعا کے طور پر سے مانگے بھی تو ہر قسم کی کمی دور ہو سکتی، ہر روحانی اور جسمانی کمی جو ہے اس کا ازالہ، اس خاص طور پر جو ہمارے جہل ہے، یعنی اگر واقعتاً یہ دعا اپنے تمام مظاہر اور برکات کے ساتھ قبول ہو جائے تو زندگی کے اندر کتنے بڑی انقلاب اور تبدیلی آ سکتی. لیکن ہم کیونکہ رٹے رٹائے طریقے سے پڑھتے ہیں بعض اوقات چیزیں، اور سمجھ کے نہیں پڑھ رہے ہوتے، تو اتنی زیادہ ہم اپنی اندر تبدیلی بھی محسوس نہیں ہوتی. اس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ سورہ الحمد کی ہر آیت جنت میں داخلے کا سبب ہے. یہ وجہ ہے کہ آیت اللہ جوادی عملی وہ فرماتے ہیں کہ سورہ کا ہر جملہ جنت میں داخلے کا سبب ہے. جنت کے 8 دروازے ہیں، یہ سورہ ہر دروازے سے داخلے کا استحقاق پیدا کر دیتا ہے، جس دروازے سے چاہیں یا جنت میں داخل ہو جائیں. رزق اور روزی کے حوالے سے جو مشکلات ہوتی ہیں، اس میں یہ سورہ بہت کارآمد ہے. حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، نے روزی اور رزق کے سلسلے میں جو مشکلات ہوتی ہیں، انسان کی جاب کے سلسلے میں پریشانیاں ہوتی ہیں، کاروبار کے اندر نقصان ہو رہا ہے مثلا، تو رزق اور روزی کے سلسلے میں پریشانیوں سے نجات کے لیے سورہ فاتحہ کو پڑھنے کی بہت تاکید کی. جسمانی بیماریوں میں اکثر یہ ہوتا ہے بے ہوشی سے ہوش میں لانے کے لیے، یعنی دور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک جنگ ہو رہی تھی، اور اس جنگ میں ایک مسلمان بے ہوش ہو کر گر گیا اور کسی صورت اسے ہوش نہیں آ رہا تھا. ایک صحابی رسول نے، تاریخ میں ملتا ہے، ایک صحابی رسول نے جھک کر اس کے کان میں سورہ الحمد پڑھی، جیسے ہی سورہ الحمد ختم ہوئی وہ فوراً ہوش میں آ گیا. تو یہ ایسا سورہ ہے کہ اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں، بعض اوقات ناگہانی انسان اس کے اندر گرفتار ہو جاتا ہے، کوئی اور چیز سمجھ میں نہ آئے، آپ سورہ الحمد سے استفادہ کر سکتے ہیں. بڑا عجیب و غریب سورہ ہے، بڑے گہرے اور عمیق مضامین ہیں اس کی تفاسیر. خود حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام جو جملہ ارشاد فرماتے تھے کہ اگر سورہ الحمد کی میں تفسیر بیان کروں تو 70 اونٹوں پر بار کی جائے، یعنی اتنے عمیق اس کے مضامین ہیں، تو اس میں کتنے گہرے غور و فکر کی ضرورت ہے. اس کو فقط سرسری طور پر صرف پڑھ کر گزر جانا اور صرف چند ایک چیزوں کے لیے بس اس کو پڑھ لینا، یہ اس سورہ کے ساتھ ایک لحاظ سے ناانصافی. اس پہ انسان کو چاہیے کہ اس پہ کتابیں پڑھے، اس کی تفاسیر پڑھے، اس کی تمام چیزوں کو ازبر کرے، اپنی زندگیوں میں اس سورے کے جو پیغامات ہیں ان کو راسخ کرے. جو ایک کتاب ہے ایک بہت مشہور عملیات کی، 1001 ختم، آقا ابراہیم نصر اللہ بروجردی کی کتاب ہے، اس کے اندر بھی یہ چیز بیان ہوئی ہے، ایک روایت معصوم سے نقل ہوئی ہے کہ اگر کوئی شخص چھینک آ جانے کے بعد سورہ الحمد کی تلاوت کرے تو امام فرماتے ہیں کہ اگر چھینک آ جانے کے بعد سورہ الحمد پڑھے اور اپنے ہاتھ کو اپنے چہرے پر پھیرے تو اس کے سر کا درد، آنکھوں کا درد یہ اس کو نہیں ہوگا، اور دماغ کے جو خون کے امراض ہیں ان سے محفوظ ہو جائے گا. عام طور پر ہوتا ہے فالج ہو گیا، کلاٹ کسی جگہ جا کر پھنس گیا اور اس کے نتیجے میں فالج ہو گیا، بعض اوقات ایپیلیپٹک فٹس وغیرہ پڑتے ہیں، مرگی وغیرہ، یا ہماری ایک اور چیز ہے ٹرانزینٹ اسکیمک اٹیکس ہوتے ہیں، TIA، یعنی ایک دم سے بلیک آؤٹ ہو گیا، آدمی بے ہوش ہو، بالکل صحیح بیٹھا ہوا تھا اور ایک دم دماغ کو خون کی کمی جو ہے وہ ہوئی اور بے ہوش ہو گیا، یا چکر آ گئے اس کو مثلاً. تو اس سے بھی انسان محفوظ ہو جائے گا. یعنی ہر چینک آ جانے کے بعد سورہ الحمد کی اگر تلاوت کی جائے, اور صرف اسی کے لیے نہیں بلکہ دشمنوں سے حفاظت کے لیے بھی سورہ الحمد کی کو پڑھنے کی کا بہت تاکید اس لحاظ سے آئی ہے. اور ایک باقاعدہ ایک عمل ہے جو آقائے محی الدین کمیلیہ خراسانی نے بیان کیا. ان کی کتاب بہت اچھی ہے, نجات بخش گرفتاران. اس کے اندر انہوں نے اس عمل کو لکھا ہے کہ یہ عمل دشمنوں سے نجات کے لیے اور ہر مقصد میں کامیابی کے لیے. دیکھیں ہر مقصد میں کامیابی, مثلا امتحانات ہو رہے ہیں, یہ بھی ایک مقصد میں کامیابی کے لوگ عملیات پوچھتے ہیں. وہ شخص کہتے ہیں کہ لوگ جاب کے لیے ہم انٹرویو دے دیا ہے ہم نے یا ہونے والا ہے ہمارے لیے, دعا کریں کوئی یا کوئی عمل بتائیں ان کے لیے بہت اچھا ہے. اس طرح کوئی کاروباری ڈیل ہونے جا رہی ہے, اس کے لیے کوئی شخص پریشان ہے کہ پتہ نہیں ہوگی فائدے مند یا نہیں, یا یہ ڈیل ہو پاتی ہے یا نہیں. یعنی ہر مقصد میں کامیابی کے لیے, رشتہ کوئی آ رہا ہے اس میں کامیابی کے لیے, اور اس طرح سے بہت سارے جو زندگی کے اہم امور ہوتے ہیں, بڑے مقاصد ہوتے ہیں, تو ان میں کامیابی کے لیے. وہ فرماتے ہیں کہ یہ عمل ہفتے کے روز سے شروع کیا جائے, ہفتہ سیٹرڈے سے. اچھا اس میں یہ ہوگا کہ ہفتے کے 7 دن ہیں, تو ہفتے سے عمل شروع ہوگا, اور اس میں ہفتے کے روز 70 مرتبہ سورہ الحمد پڑھنی ہوگی. یعنی اس مقصد میں کامیابی کے لیے, یا دشمن سے کوئی شخص آپ کا دشمن ہو گیا ہے پریشان, یا رشتہ دار کوئی بہت زیادہ پریشان کر رہا ہے گھریلو امور کے اندر, یا کچھ اور اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں جس میں دشمنیاں سی ہو جاتی ہیں اور آدمی پریشانی کا شکار ہوتا ہے, تو ہفتے کے دن سے اس عمل کو شروع کیا جائے. ہفتے کے دن 70 مرتبہ سورہ الحمد پڑھیں. اچھا پھر ہر روزانہ 10 سورہ الحمد کم کرتے جائیں. یعنی ہفتے کے دن 70 مرتبہ سورہ الحمد, اتوار کے روز 60 مرتبہ سورہ الحمد پڑھیں, پھر پیر کے روز 50 دفعہ پڑھیں, پھر منگل کے روز 40 دفعہ, بدھ کے روز 30 دفعہ, جمعرات کے روز 20 دفعہ, اور جمعے کو 10 مرتبہ. اور بہتر ہے کہ یہ عمل, بہتر ہے ضروری نہیں ہے کسی بھی وقت پڑھی جا سکتی, لیکن بہتر ہے یہ عمل نماز پڑھنے کے بعد, کوئی سی بھی نماز جو اپنے لیے آسانی, جس میں آپ کے پاس وقت ہوتا ہے, ہفتے کے دن سے شروع کریں, اور ہفتے کو 70 دفعہ اور 10 کم کرتے جائیں, یہاں تک کہ جمعے کے روز 10 مرتبہ اس سورہ الحمد کو پڑھا جائے گا. پھر جس مقصد کے لیے بھی آپ نے وہ پڑھی, انشاءاللہ اس مقصد کے اندر ضرور کامیابی ہوگی. یہ بڑا تجربہ شدہ ہے, اور آقا محی الدین کمیلیہ خراسانی نے اپنی کتاب نجات بخش گرفتاران کے اندر اس کو لکھا. اچھا ایک عمل اور ہے, ایک ہفتے تک اپنا اور اپنے اہل و عیال کا بیمہ, یعنی آپ کی جان مال و عزت و آبرو آپ اور آپ کے خاندان کی محفوظ ہوگی. یہ عمل بھی آقا محی الدین کمیلیہ خراسانی نے نجات بخش گرفتاران کے اندر لکھا ہے. اچھا یہ والا جو عمل ہے, بہرحال یہ کہ جمعے کے دن سے شروع ہوگا, جمعے کو نماز کے بعد. اچھا وہ نماز فجر بھی ہو سکتی ہے, نماز ظہرین بھی ہو سکتی ہے, آپ جمعہ مثلا پڑھنے گئے ہوں تو جمعے کی نماز کے بعد بھی اس عمل کو کیا جا سکتا ہے. عمل کیا ہے؟ عمل یہ ہے کہ سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص پڑھی جائے ایک ایک مرتبہ, اور سورہ معوذتین یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس, یہ 7 مرتبہ پڑھی جائے. یعنی ایک دفعہ الحمد, ایک دفعہ سورہ اخلاص, اور 7 مرتبہ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھی جائے. تو اگر اس نے ایسا کیا تو روایت میں یہ جملہ آیا ہے کہ ایسا کیا تو خدا اس کے دین اور دنیا کو اور اس کے اہل و عیال کو اہل و عیال کی اگلے جمعے تک خود نگہبانی کرے گا, خود. یعنی کسی فرشتے کے ذریعے یا کچھ اور اس طرح سے نہیں ہے, یعنی پروردگار عالم اس کے اور اس کے اہل خانہ کی حفاظت کا, ہر لحاظ سے حفاظت کا, دین و دنیا کے اعتبار سے ہر حفاظت کا اس کی نگہبانی پروردگار عالم خود کرے گا, اور مکمل ایک ہفتے تک اس کا بیمہ ہو جائے گا. تو کتنی عظمت ہے واقعتاً اس سورے کی کہ ایک ہفتے, اور اس کے بعد ظاہر ہے جب یہ نہیں کہا کہ بس ایک دفعہ پڑھ لیا تو ساری زندگی کا, تاکہ آپ بار بار اس سورے کو پڑھ کر, ان سوروں کو پڑھ کر ان کے فضائل اور ان کی جو چیزیں برکات ہیں وہ بار بار آپ حاصل کریں, تو ایک ایک ہفتے تک کے لیے آپ کا اس لحاظ سے بیمہ ہو جاتا ہے. اچھا شیطان سے مکمل حفاظت کا سورہ بھی اس کو کہا جاتا ہے. فجر کے بعد اگر کوئی شخص نماز فجر کے بعد سورہ الحمد و سورہ توحید کی تلاوت کرے تو بہت سی روایت میں یہ بات بھی آئی ہے بعض روایات میں کہ خواہ شیطان کتنا ہی زور کیوں نہ لگائے اس دن اس سے کوئی گناہ نہ کروا سکے گا. یعنی اس سے پہلے جو بھی ہم نے ذکر کی تھی روایت کہ شیطان بہت غمگین ہو جاتا ہے تو شیطان کو خوب واقعتاً رلا دیں سورہ کی تلاوت کر کر کے. شیطان ویسے بھی چار مرتبہ رویا ہے, روایت میں ہے کہ چار مرتبہ شیطان زاروں قطار رویا ہے. نمبر ایک جب اس کو راندہ درگاہ الہی کیا گیا تھا, بارگاہ سے پروردگار عالم نے اس کو نکال باہر کیا تھا, اس وقت شیطان بڑا پھوٹ پھوٹ کے رویا تھا ملعون, اور دوسرا جب اس کو زمین پر بھیجا گیا تھا, اور تیسرا اس وقت جب پیغمبر اسلام ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث بر رسالت ہوئے تھے, اللہم صلی علی محمد و آل محمد, اس وقت یہ رویا تھا. اور جس وقت چوتھا مقام ہے جب سورہ الحمد نازل ہوا تب بھی یہ رویا تھا, تو اس کی قسمت میں رونا لکھا ہے, اس کو خوب رولائیے روزانہ اس کی تلاوت کر کے. اور کوشش کریں کہ تمام جتنی بھی چیزیں ہیں اس کو اعتقاد راسخ کے ساتھ آپ تلاوت کریں تو یہ فوائد اور آپ کو حاصل ہوں گے. ہر مقصد کے لیے, ہر شفا یابی کے لیے, یہاں تک کہ ملتا ہے کہ سانپ نے ایک کو ڈس لیا تھا, اور ظاہر ہے کہ ہر وقت آپ کے پاس ڈاکٹر کے پاس لے جانا اور اس کا جو ہے وہ انتظام بھی نہیں ہوتا ہے, جب تک پہنچیں گے کیا سے کیا ہو سکتا ہے. تو کچھ لوگوں نے اس کا بھی تجربہ کیا کہ سانپ کے ڈسنے کے اوپر بھی اس کو سورہ کی تلاوت کی تو اس کے زہر کا اس شخص کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوا اور اسے کوئی نقصان مرتب نہیں ہوا. تو اعتقاد راسخ کے ساتھ بہرحال ان شفایابی کے لیے اور دیگر حاجات کے لیے ان سوروں کو پڑھنا چاہیے, اس سورے کو پڑھنا چاہیے خاص طور پر. اور گناہوں سے توفیق اور توبہ کی توفیق حاصل کرنے کے لیے سورہ بہترین ہے. آیت اللہ تقی بہجت فرماتے تھے کہ جو مقامات مقدسہ ہیں, مشاہد مشرفہ ہیں, ان میں جو مدفون ہستیاں ہیں ان کے لیے, مثلا کون کون سے مکے میں جو مدفون ہیں, مدینے میں مدفون ہیں, نجف میں, کربلا میں, سامرہ میں, کاظمین میں, مشہد میں, قم میں, ان میں کون کون سی اعلیٰ ترین شخصیات یہاں پر مدفون نہیں, تو آپ خود سوچیں ان مدفون ہستیوں کو, ان مدفون ہستیوں کو اگر کوئی شخص سورہ الحمد یا اس کا کوئی اور سورہ, سورہ الحمد کے علاوہ کوئی اور سورہ بھی اگر پڑھا جائے تو اور ان کو ہدیہ کیا جائے تو اس عمل سے گناہوں سے حفاظت نصیب ہوتی ہے اور توبہ کی توفیق نصیب ہوتی ہے اس کو. تو یہ آیت اللہ بہجت نے خاص طور پر یہ اس عمل کو بتایا. تو گناہوں سے حفاظت بھی ہوگی اور جو گناہ پہلے ہو چکے ہیں ان سے توبہ کی توفیق بھی نصیب ہوگی. تو ایک سورہ الحمد اور ایک دوسرا کوئی سورہ پڑھ کر جتنے بھی مقامات مقدسہ پر مدفون ہستیاں ہیں ان کو ہدیہ کر دیا جائے تو یہ عظیم ثواب اور فائدہ اس میں حاصل ہوگا. اچھا ابھی اس سے پہلے جیسے کہ بیان ہوا کہ موت کے علاوہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے, اور جیسے کہ آپ نے اس سے پہلے سنا کہ روح تک بھی پلٹ آ سکتی ہے, اور ہر بیماری سے شفا یابی کا بھی ایک خاص عمل چھٹے امام نے امام صادق علیہ السلام نے پیغمبر اکرم ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ارشاد فرمایا. فرماتے انسان کی ہر بیماری دور ہو سکتی ہے, ہر بیماری دور ہو سکتی ہے اگر وہ نماز فجر کے بعد 40 مرتبہ سورہ الحمد کی تلاوت کرے اور ہر مرتبہ الحمد پڑھنے کے بعد کہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل, تبارک اللہ احسن الخالقین, ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم, اور اس کے بعد اپنی بیماری کی جگہ پر اپنے ہاتھ کو پھیرے تو وہ شخص جو ہے وہ تندرست ہو جائے گا اور اللہ اسے شفا عطا فرمائے گا. تو یہ خاص عمل ہے. اچھا یہ سورہ جو آپ بار بار سن رہے ہیں, اکثر لوگ ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے سورہ کو پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس کو ایک تو یہی آپ نے سنا, ہاں اس میں ایک چیز ایک اور بیان کر دی جائے کہ جو بیماریاں وغیرہ ہوتی ہیں اس کے لحاظ سے جو اولاد کی نعمت سے جو محروم افراد ہیں ان کے لیے بھی یہ سورہ بہت اہمیت کا حامل ہے. اور یہ بات بھی آئی ہے کہ اگر فجر کی जो नाफिल है फजर, क्योंकि जो फजर के नवाफिल हैं वो नमाज फजर से पहले पढ़े जाते हैं, तो नाफिल है फजर और नमाज फजर के दरमियान 40 रोज तक रोजाना 41 मरतबा अगर शोहर और बीवी दोनों सूरह हम की तिलावत करें तो खुदा उनको औलाद की नेमत से बहरामंद फरमाएगा। चाहे अब डॉक्टर मना कर चुके होंगे नहीं इनके यहां औलाद नहीं हो सकती, लेकिन ये तो मौजजात वाला सूरह है, यानी 41 मरतबा सूरह अलहम्द की अगर ये लोग तिलावत करें, नाफिले फजर भी पढ़ें और नमाज फजर भी पढ़ें और उनकी उसके दरमियान में 41 रोज तक सूरह अलहम्द की तिलावत करें, खुदा इंशाअल्लाह इनको औलाद की नेमत से बहरामंद फरमाएगा। शिफाउ सुदूर फी शरह ज़ियारत आशूर, जो आका मिर्ज़ा अबुल फज़ल तहरानी की लिखी हुई किताब है, उसके अंदर भी इस अमल को लिखा गया। तो औलाद की नेमत से महरूम इससे इस अमल से ज़रूर इस्तेफादा करें, सूरह अलहम्द की बड़ी अजीबोगरीब बरकत है। और इसके अलावा आंखों और सर की बीमारियों का इलाज भी इसके अंदर है, ये भी छठे इमाम फरमा देंगे, जब पैगंबर इस्लाम खत्मी मर्तबत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अल्लाहुम्म सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद जब बीमार होते थे या आपको कभी सरदर्द की शिकायत होती थी तो आप अपने दोनों हाथों को बुलंद करके सूरह अलहम्द पढ़ते थे, सूरह फलक और सूरह नास की तिलावत फरमाते थे और उसके बाद अपने दोनों हाथों को अपने चेहरे मुबारक पर मल लेते थे, तो जिस भी मुश्किल में गिरफ्तार होते थे वो फौरन हल हो जाती थी। ग्यारुल अनवार की जिल्द नंबर 92 में रिवायत है। तो ये चीज करनी चाहिए, अच्छा चेहरे मुबारक पे हाथ मलना या दम करना या पानी पे कोई चीज पढ़ना, ये कोई गैर इस्लामी चीजें नहीं, लोग कहते हैं बस सूरा पढ़ दिया काफी है। नहीं, हाथ को फेरना, इसके पीछे साइंसी चीजों की भी लिहाज से तहकीक होनी चाहिए कैसा क्या होता है। तो बहरहाल आंख और सर की बीमारियों के इलाज के लिहाज से ये बड़ी मुजरब चीजें। तो अभी जो उससे पहले मैं कह रहा था कि जनाब जब लोग पढ़ते हैं तो बहुत गलतियों के साथ इसको पढ़ रहे होते, तो उस लिहाज से इस मौजू पर यहाँ पर मदरसे में दर्स भी हो चुका कि नमाज में क़रात की जो तबाकुन गलतियाँ होती हैं या सूरह अलहम्द के अंदर जितनी गलतियाँ फाज गलतियाँ इंसान कर रहा होता है, तो कोशिश करें कि इसके मुकम्मल फ़ायदे लेने हैं तो इसको सही तौर पर पढ़ें भी, ऐसा ना हो कि इसके अंदर आप पढ़ कुछ और रहे हैं और उसके मायने कुछ और बन रहे हैं और करात आपकी सही नहीं है, तो उसको भी सही करना चाहिए और सही तौर पर पढ़ेंगे तो फिर ज्यादा उसके बेहतर असरात होंगे। मौत के अलावा हर बीमारी से शिफा है, ये बाकायदा पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वाले वसल्लम ने ये जुमला इरशाद फरमाए, मौत के अलावा हर बीमारी के लिए शिफा है सूरह अलहम्द। अच्छा, मरीज खुद अपने लिए भी एक चीज कर सकता है कि जो ये भी हमारे छठे इमाम इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स किसी दर्द या बीमारी में मुबतला हो उसे चाहिए कि वो अपने गरेबान में मुंह डालकर 7 मरतबा सूरह अलहम्द की तिलावत करे, वसाइल शिया की छठी जो जिल्द के अंदर रिवायत है, तो वो दर्द भी उसका कम हो जाएगा या ख़त्म हो जाएगा या बीमारी में उसके बहुत इफाका हो जाएगा या उसको शफायाबी नसीब हो जाएगी, अपने गरेबान में मुंह डाल के 7 मरतबा सूरह अलहम्द की तिलावत करे। देखिए, ये सूरा बड़ा अजीब व गरीब सूरा है, ये सूरा जिंदगी में वाकईतन मौजजाती तब्दीलियों को लाने वाला सूरा है। इन चीज़ों को आप देखें, इसका एक वो बना लें, एक इंडेक्स बना लें अपने पास कि कब फजर के बाद कितनी दफ़ा पढ़नी है, किस वक्त किस हाजत के लिए कितनी दफ़ा पढ़नी है, और एक मुख्तसर एक इंडेक्स के जरिए आप रोज़ाना भी देख सकती हैं उसको कि मैंने कितना इसको अपनी ज़िंदगी में सूरे को राइज करने की कोशिश की। नमाजों के अलावा, नमाजों में तो वाजिब है कि 10 मरतबा तो कम से कम पढ़नी है और नवाफिल और जो और मुस्ताहब नमाजें हैं उनमें भी सूरह अलहम्द पढ़नी है, वो तो एक लिहाज से वाजिब और लाजिम भी हो जाती हैं। तो लेकिन जो वाकईतन इसको सही तौर पर समझ कर और इसको अपनी ज़िंदगी में राइज करके फिर मौजजाती तब्दीलियाँ देखी जा सकती हैं, इतने इसके फ़वाद हैं, कसरत से इसके फ़वाद हैं। इसमें इस सूरे में मौजूद जो पैगाम हैं उन पर भी अमल किया जाए, तफासीर का मुताला किया जाए, फिर देखें कि जिंदगियां कैसे बदलती। तो ईमान और यकीन कामिल के साथ तमाम शकूक को शुबहात को निकाल कर इसकी तिलावत की जाए, इसकी तफासीर भी पढ़ें, इसके मायने मफाहिम से भी आगाही हासिल करें और फिर आप इंशाल्लाह देखेंगे किस कदर तेज़ रफ्तारी के साथ ज़िंदगी के अंदर तब्दीली वाक़ होती। तो सूरह अलहम्द यहाँ पर हमारी اس کے جو تعارف تھا، اس کے حیرت انگیز فضائل و برکات تھے، اس کا عنوان بھی اسی وجہ سے اس کا اس انداز کا رکھا گیا کہ واقعی عقل حیران ہو جاتی کہ اس مختصر سا سات آیتوں کا سورہ جو چند سیکنڈز کے اندر پڑھ لیا جاتا ہے کس قدر فضائل و برکات کا حامل. تو آج یہ ہم نے سورہ حلم کے لحاظ سے کسی حد تک اس کو جو ہے مکمل کیا ہے. انشاءاللہ اگلے درس میں سورہ بقرہ کا تعارف، اس کے فضائل، اس کے عملیات وغیرہ کا تذکرہ ہوگا. اور پروردگار عالم سے اس دعا کے ساتھ کہ جو سلسلہ شروع ہوا ہے، پورے 114 سوروں تک یہ سلسلہ کامیابی کے ساتھ بحق محمد و علی الاطہار جو ہے یہ چیز مکمل ہو جائے، اور اخلاص کے ساتھ ہم اس قرآنی خدمت کو انجام دے سکیں. تو آپ لوگ بھی دعا فرمائیے گا کہ یہ سلسلہ اسی طرح سے چلتا رہے. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین. اللہم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم.